اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی مبارکہ کے حسین اور محبوب لمحات درس سیرت کے عنوان سے ایک تسلسل کے ساتھ اس کا بیان کیا جا رہا تھا۔ سن 8 ہجری کے آخری واقعات اور سن 8 ہجری میں ہونے والے اہم مضامین گزشتہ درس بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ سن 8 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات میں سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کی پوری تفصیل اور اس کی پوری تحقیق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے، آپ کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے، آپ کے قدوم مکہ کے حوالے سے، یہ لشکر جرار کس وقت، کس کیفیت کے ساتھ، کن مراحل سے، کس حیت کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ، کس دبدبے اور روب کے ساتھ مدینہ منورہ سے رمضان المبارک میں نکلا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر شفقت، رحم، عام معافی کا جو اعلان فرمایا، جو انسانیت کو ایک درس کی نئی تاریخ ملتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے انداز محبوبانہ سے عدل اور انصاف اور عفو و درگزر کی ایک نئی تاریخ جو فتح مکہ کا ایک خاص شہر کتاب ہے، وہ گزشتہ درسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں الحمدللہ اس درس میں بالتفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مکہ کو ڈیولپ کرنا، اس کی معاشی، اس کی سماجی، اس کی اخلاقی، اس کے داخلی اور خارجی تمامی سیاسی معاملات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی درستگی کے لیے ایک لمبا وقت فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر رک جانا، حضرت عقاب بن اسید جیسی عظیم صحابی کہ جن کا دل کفر کی آگ میں جل رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ جو گزشتہ درسوں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ وہ بہت دور مسافت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بغل گیر تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے اسلام کے خلاف، اور سرکار اس وقت مطاف کعبہ میں کھڑے تھے اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گفتگو کو سن لیا، جس کو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ حضرت عقاب بن اسید، ابو سفیان اور حارث، عقاب بن اسید کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ آج مکہ کے اندر بتوں کی تذلیل کو وہ دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی، تو میرا باپ تو مجھ سے خوش نصیب تھا کہ مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک حبشی سیاہ فام غلام کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر بتوں کی نفی کرتا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتا ہے جب حضرت بلال نے اذان دی تھی، تو یہ آپس میں سما خراشی کر رہے ہیں اور دھیمی دھیمی گفتگو کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کعبے میں بیٹھ کر صحابہ کرام سے اخلاقی اور معاشی، کیونکہ اب مکے سے رخصت ہونا ہے تو وہاں پر پوری تنظیم سازی ہو رہی ہے، مرکز مدینہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کا اور سیاسی نظم و نسق کیا ہے، اس سے شہر مکہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے نمائندوں کو منتخب کر کے وہاں سے سیاسی خد و خال اس کا بنا رہے تھے۔ اسی دوران جب یہ افراد پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر، ابو سفیان، حارث اور عقاب بن اسید، آپس آپس میں یہ سما خراشی کرتے ہیں کہ جناب آج تو سارے بت رسوا ہو گئے، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم مسلمانوں کو قتل کر دیتے. تو ابو سفیان ان کو خاموش کرنے کے لیے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، یہ آپس میں جو تم دھیمی دھیمی باتیں کر رہے ہو نا تو یہ بھی ان کو پتا چل جائے گی. عقاب بن اسید نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو زمین سے کنکریاں اٹھائیں ابو سفیان نے، کہا یہ کنکریاں اللہ کے رسول کو بتا دیں گی. یہ مسلمان، یہ سیدنا امیر معاویہ کے والد گرامی ابو سفیان، کہ جو ایک زمانے تک اسلام کے خلاف رہے لیکن فتح مکہ کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیغام اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر دل سے نفاق حسد سب نکال دیا اور انہیں اپنے عظیم صحابہ میں شمار فرما دیا. اب وہ لوگ جن کا ماخذ اور مرجع یہی ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نبی کو نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ واقعات انتہائی خطرناک ہیں، لیکن جن کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حکم سے، اپنی عطا سے اپنے محبوب کو جب اس روح زمین پر اپنا خلیفہ اعظم بناتا ہے تو اس کے معجزات کی ترقی کو اتنی بلندی دیتا ہے کہ ساری خدائی اس کی قدرت کے سامنے عاجز ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں، آؤ اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے مجھے طاقت عطا فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مطاف میں سماعت کر لیا اور صفوں کو چیر کر سرکار آنے لگے. جب آئے تو آ کر سیدھا عتاب بن اسید کے سامنے سرکار کھڑے ہوئے. فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے کہ ایک سیاہ فام حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور بتوں کی رسوائی کی بات کر رہا ہے؟ عتاب تم نے یہ کہا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، تو کیا اسلام کی شہرت پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ یہ کہہ کر سرکار نے حارث کی طرف توجہ کی اور حارث سے ابو سفیان کی طرف جب سرکار آئے تو ابو سفیان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، کہنے لگے حضور میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں تو انہیں آپ کا مرتبہ بتا رہا تھا اور یہ ایسی باتیں کر رہے تھے. سرکار نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرا دیا اور عتاب بن اسید کے توجہ دے کر جب نکلنے لگے، وہاں سرکار روانہ ہونے لگے، عتاب بن اسید کے دل سے کفر کی اندھیریاں چھٹنے لگی اور سرکار کی اس علم کی روشنی سے آپ کا قلب مجلہ اور سرکار کے نور سے مستنیر ہونے لگا. اور عتاب بن اسید کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ یہ گویا کہ سما خراشی کر رہا تھا؟ فرمایا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو فرمایا جو دور سے اپنے بندوں کی باتیں اپنے محبوب تک سنا دے وہ خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے، خدا کا محبوب ہی ہو سکتا ہے. میں اب اپنے دلوں سے سارے کفر اور باطل معبودوں کی محبتوں کو چھانٹ کر آپ کے رب وحدہ لا شریک کی محبت کو اپنے دلوں میں سما کر حضور یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا وہ رب جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میرے سامنے جو ہستی جلوگر ہے وہ خدا کے محبوب ہے. تو وہ ایمان لے آئے، اسید بن عتاب بن اسید جو اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ سرکار نے میری دل کی بات کو کیسے جانا. اور یہ بات ابو سفیان کے حوالے سے بھی آپ نے سنی، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان لانے کے بعد خدا کی توحید تو آ گئی تھی لیکن نبی کی رسالت میرے دل میں نہیں جمتی تھی کیونکہ میں قریش کا سردار تھا. چلو رب کی وحدانیت کو تو میں نے مان لیا لیکن محمد عربی کو اپنا آقا کیسے مانوں کیونکہ میں تو قریش کا سردار تھا. فرمایا جب میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور سرکار کے حضور درباریوں کو آتے ہوئے سرکار سے مصافحہ کرتے ہوئے بڑے بڑے زعمائے عرب کو سرکار کے سامنے جھکتا ہوا دیکھا تو میں سرکار کے قریب ہی بیٹھا تھا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کیا محمد عربی یہی چاہتے تھے کہ عرب میرے سامنے جھک جائے، عرب میری اطاعت کرے؟ تو ہم بھی تو انہیں یہی کہتے تھے کہ آپ کو کون سی خوبصورت لڑکی چاہیے ہم اس کا نکاح آپ سے کرا دیں، کون سا قبیلہ آپ کو چاہیے کہ اس کی سروری آپ کو دے دیں. لیکن انہوں نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو، تب بھی میں تمہارے بتوں کے خلاف بولوں گا اور خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ کروں گا. یہ دلوں کے اندر عزائم پیدا ہو رہے ہیں ابو سفیان کے کہ جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں تھا، یہ دیکھنے کے ساتھ ہی سرکار آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرما اللہ قلب ابی سفیان، یا اللہ ابو سفیان کے قلب کی صلاح فرما. ابو سفیان کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ میرے دل پر لگا، لگنا تھا کہ میرے دل سے نفاق دور ہو گیا اور میرا دل اس جانب سے اس جانب تک آمینہ کے لال کی محبت میں تڑپنے لگا. تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بارے گرامی ہے. اس مذہب کا کیا ہوگا جو کہتے ہیں دل کی خبر نبی کے لیے مانا جائے تو شرک ہے، تو ان کے لیے تو یہ زہر قاتل ہے. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے نام پر جماعت بنائیں، لیکن صحابہ کا یہ نظریہ اپنانا ہوگا، اسی کے بعد جماعت، اسی کے بعد نام حضرات گرامی قابل قبول ہوگا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کے اندر لمبا قیام تقریباً 15 دن کے قریب سرکار نے کیا، اب 25 رمضان المبارک کا یہ وقت ہے، سرکار کو خبر پہنچی کہ عرب کے کچھ قبیلے مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور ان قریب انہوں نے اپنا ایک لشکر جرار جو تقریباً 30,000 کے قریب کا ہے، قبیلہ حوازن اور ثقیف، وہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں اپنے بتوں کا بدلہ لینے کے لیے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کعبے کے اندر تو چند بت تھے، لیکن بڑے بڑے بتوں کو کفار نے مختلف جگہوں پر لگایا تھا، لات، عزا، منات، اور سرکار نے سیدنا خالد بن ولید اور اپنے جید صحابہ کو ان لشکر بھیج کر پورے علاقوں سے ہر بت کو گروایا. تو عرب کے قبیلوں کی چند نفسیات تھی، بعض نے یہ کہا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں جو جیت گیا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. بعض نے یہ شرط اپنے دلوں میں رکھی تھی کہ اگر مسلمان جیت گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، اور مسلمان اگر ہار گئے تو ہم اپنی حالت میں رہیں گے. لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے کی برکت سے رب کریم نے فتح مکہ فرمایا اور مکہ فتح ہوا، تو حضرت گرامی وہ اہل عرب جو تھے وہ اپنے وعدے میں پکے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کفر سے توبہ کی اور دار اسلام سے وابستہ ہو گئے. لیکن یہ قبیلہ جو تھا، قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، لات، منات، عزا، ان پر ہمارے ماں باپ کی عزتیں قربان ہوں، یہ ہمارے معبود تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تذلیل کی، انہیں توڑا، مسمار کیا، ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے جسم میں اگر آخری قطرہ بھی خون کا رہا ہم مسلمانوں سے لڑیں گے. اب انہوں نے لشکر کو تیار کیا، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے غلام، اپنی مویشیاں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، تاکہ ہم اس نیت سے اپنے معبودوں کی اور اپنے باطل معبودوں کے تحفظ کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہم انہیں اب لوٹ کر نہیں آنا ہے. انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی گھروں سے لیا، بچوں بچیوں کو بھی لیا، یہاں تک کہ مویشیوں کو بھی لیا، گھر کا سارا ساز و سامان لیا، اور کہا کہ جس وقت ہم جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے اور جنگ شروع ہو جائے گی تو ہم نیاموں کو بھی توڑ دیں گے، تاکہ تلوار ہماری دوبارہ نیام میں نہ جائے، تلوار صرف ہمارے سامنے آویزہ رہے، کہ جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہمارے بتوں کی تذلیل کی ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے. ابھی 30,000 کے لشکر بنو ثقیف اور بنو حوازن نے گویا کہ مرتب کیا. یہ غزوہ حنین کے ابتدائی اسباب ہیں، اور اس جنگ کا نام غزوہ حنین رکھا گیا. سرکار مدینے نہیں گئے، یہاں سے سرکار مدینہ منورہ نہیں گئے، مکے سے تو روانہ ہوئے، لیکن جب اہل مکہ نے روکا تو آپ نے وہ داستانی محبت سماعت فرما لی گزشتہ درس میں. سرکار کا مولد مکہ ہے، سرکار پیدا وہاں پر ہوئے ہیں، سرکار کا بچپن وہاں گزرا ہے، آپ کے والدین وہاں پر تھے، آپ کی زندگی کے عرصے وہاں پر، قرآن کی پہلی وحی وہاں پر آئی ہے، آپ نے ہجرت وہاں سے فرمائی ہے. لیکن انصار کی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا اگر قبیلے بنائے اور انصار کو ایک قبیلے میں رکھے تو میں خدا کو کہوں کہ یا اللہ مجھے انصار کے ساتھ رکھنا. مکی سرکار سے کہنے لگے حضور آپ مکہ چھوڑ کر جائیں گے؟ فرمایا کہ میری وفات بھی انصار کے ساتھ ہے، میری زندگی بھی اہل مدینہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب تم میرے دشمن ہو چکے تھے، اور ان کو جب ساتھ کے لیے منا کے مقام پر میں نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا. میری بیعت کرتے وقت ہم نے ان سے کہا کہ تم محمد عربی کی بیعت تو کر رہے ہو، لیکن یہ بیعت عام نہیں ہے کہ صرف گروہ بندی ہو یا تعداد بڑھانی ہو. یہود تمہارے دشمن ہو جائیں گے، عرب کے قبیلے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، نصارہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو یہی 3, 13 اور 17 جو اصحاب اولین انصار تھے، والسابقون الاولون،
اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اور عقیدہ شفاعت سے متعلق بہت گہری بحث یہاں پر کی گئی ہے، جس پر مفسرین نے اپنے انداز میں بڑی طویل تحقیق کی ہے، لیکن ہم وقت کے اختصار پر اس کا خلاصہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں اس بات کو مختصر اور مدلل طور پر پیش کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق سورہ المائدہ، جس میں قرآن کی نزول کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اہل کتاب جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے مدینہ میں موجود ہیں، مدینہ حکومت قائم ہو چکی ہے اور اس میں مسلمان بھی ہیں اہل کتاب بھی ہیں، اپنے رعایا کے اعتقادی معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی مسائل کی سلجھاؤ کے لیے یہ دین بھی اللہ کی جانب ہے تو شریعت بھی اللہ کی جانب ہے تو ملک کے نظم و نسق سیاست و اخلاقیات پر بھی اللہ ہی کی جانب سے تمام آئین کا نزول ہوا ہے اور یہ آئین کی تفصیل ہمیں اسلامی حکومت جن آئین سے ڈیولپ ہوتی ہے مستحکم ہوتی ہے جاری ہوتی ہے سورہ انفال سورہ توبہ سورہ المائدہ کے اندر وہ تمام شکوں کو بیان کیا گیا ہے. اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت یا ان کی الوہیت. مسلمان آپ کی رسالت اور آپ کے ابن مریم ہونے کے قائل ہیں ابن اللہ کے قائل نہیں, جبکہ نام نہاد اہل کتاب حضرت عیسیٰ سے متعلق ابن اللہ کے قائل ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اس پر پورا تفصیلی درس گزرا ہے, قرآن نے ہی جواب دیا ہے اور ایسی وضاحت کر دی ہے اس دور میں کہ جس دور میں بڑے بڑے نصارہ اور نصرانیوں کے چوٹی کے علماء موجود تھے کہ جن کے علم کا بڑا غلغلہ تھا, لیکن قرآن نے اس وقت ان کے بنیادی عقیدے پر ضرب لگائی اور اپنا نظریہ پیش کیا اور قیامت تک کے لیے ان کو کہہ دیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل لے آؤ. نہ اس وقت قرآن کے استدلال پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح نوعیت پر, نہ اس وقت عیسائی اسلامی عقیدے کے بارے میں کوئی جواب دے سکے, نہ اب تک دے سکتے ہیں نہ قیامت تک دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے اور قرآن نے بالخصوص اس میں نظریاتی بات بھی کی, لاجیکل عقلی بھی گفتگو کی کہ جس کی بنا پر عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جو مناظرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسائیوں کے ساتھ ہوا مسجد نبوی کے اندر, اس کی بھی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس مناظرے کے بعد جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے مدعی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ابن مریم ہیں, اور وہ اس بات کے مدعی تھے کہ جناب جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے عقلی نقلی وہ دلائل قائم کی کہ مدعا علیہ ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس نہ کوئی جرح کی بات تھی نہ کوئی سوال کی گنجائش تھی, وہ خائب و خاسر ہو کر مسجد نبوی سے باہر چلے گئے. اب ایک بنیادی مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو اہل کتاب کے درمیان میں بھی ہے, اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان, اور دوسری طرف مرزائیت اور مسلمانوں کے درمیان, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے, فوت ہوئے ہیں, یا آپ کو زمین سے اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت لوٹ کر آئیں گے. اس عقیدے کی کیا حیثیت ہے, کیا نظریہ ہے؟ اس بات کو تو یوں ہم صرف قیامت کے مناظر کے لیے سما خراشی کرتے ہیں, لیکن اس کا اسلامی عقیدہ اور نظریات کے اندر بہت بنیادی حیثیت ہے. ہمارے نزدیک وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو. مسلمان وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل ہے کہ آپ کا عروج ہوا, آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. اور ایک دو نہیں, میں نے حدیث کی پوری بحث کی تھی مستلاق الاحادیث سے, حدیث کے اصول کے تحت سے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس طرح تعداد رکعات نماز تواتر سے ثابت ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ کا لوٹ کر آنا قیامت سے پہلے یہ بھی تواتر سے ثابت ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اہل کتاب جو ہیں نصرانی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کو پھانسی دے دی گئی, اور اسی بات کے قائل مرزائی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں پر اپنے تجاہل عارفانہ اور اپنی جہالت تام سے جہاں پر بے شمار بھدے دعوے کیے اور اپنے آپ پر خدا کی لعنت کے اپنے آپ کو مستحق بنایا, تو وہاں پر جہاں اپنے آپ کو ذل نبی, پہلے مستقل نبی کا دعویٰ کیا, پھر ذل نبی کا دعویٰ کیا, پھر بعض کتابوں میں ہے کہ جناب اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا, اور معاذ اللہ یہاں تک وہ پہنچا کہ میں نہ نبی ہوں نہ ذل نبی ہوں, میں عیسیٰ موعود ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, اور اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن کر میں موجود ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نازل نہیں ہوں گے, اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو بن کر آیا ہوں, اور ان کا کوئی نزول نہیں ہوگا, وہ انتقال کر چکے ہیں, ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو ایک اور محاذ جو مرزائیت کے ساتھ ان کی تکفیر کے بارے میں یہاں پر کھلتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے, جس پر میں نے علماء اہل سنت کی خدمات سے متعلق گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی. مرزا کیسا بدبخت شخص تھا, اس کی خود کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جناب انگریزوں کے ایجنٹ ہونے میں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, اس لیے کہ اسے انگریزوں نے اس بات کا فتویٰ دلایا کہ یہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے, اور نبی کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، اور کن لوگوں نے اس کی سرپرستی کی، قاسم نانوتی، اس کی میں نے پوری توضیح آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر پیش کی، جنہوں نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا. یعنی اس کی احمقانہ گفتگو کے باوجود آج لوگ مرزا کے قائل ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی میں وہی آیا کرتی تھی اور انگریزی زبان مجھے آتی نہیں تھی، تو کہا میرے پڑوس میں ایک ہندو لڑکا تھا جسے انگریزی آتی تھی، میں اپنی وحی کا ترجمہ اس سے کرا لیا کرتا تھا. اب بھی اگر قوم اس کی شہدائی ہو جائے تو حضرات گرامی، یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، جہنم تیار ہے، اس میں بھی گویا کہ لوگوں کو دھکیلا جائے گا. تو اسلامی نظریات اور اجماع امت اور تسلسل کو چھوڑ کر اگر ہر ایک کی بات پر کان دھرا جائے، ہر ایک کی بات کے لیے ادخال کیا جائے، تو وہی گمراہی ہوتی ہے جو مرزا کی باتوں کو سن کر لوگوں کے لیے گمراہی کی باتیں ہوئی. پھر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے حوالے سے گزشتہ درس میں ایک بڑی تفصیل گزری. یہاں پر صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت جو آیت نمبر 17 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف جب اٹھایا جا رہا ہے، اس وقت آپ نے جو بات کی اللہ رب العزت نے اس کی حکایت فرمائی ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تھوڑی تفصیل نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج کا وقت آیا، اٹھانے کا وقت آیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کا علم دے دیا تھا. آپ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کفار اور جو یہود ہیں وہ مجھے قتل کے در پر ہیں، اور ان قریب میں اللہ رب العزت کی جانب عروج کر جاؤں گا آسمانوں کی طرف، تو کون ہے جو میری شباہت چاہتا ہے، میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ تو اس میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی شباہت چاہتا ہوں، اور باقی لوگ گویا کہ پیچھے ہو گئے. اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا گیا، اور یہود نے ان کو، اس شخص کو یہ سمجھا کہ جناب یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس میں دو روایت ہے کہ اس شخص نے خیانت کی تھی، اسرائیلی روایت ہے. ایک یہ کہ اس نے خیانت نہ کی تھی بلکہ اپنے آپ کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا تھا، اور اس شخص کو یہودیوں نے قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے گھر کے روشن دان سے حضرت جبریل اپنے پروں میں اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے. یہ اسلامی تاریخ کے اندر گویا کہ اس کا خلاصہ ملتا ہے. اور اس کے بعد عیسائیوں کے اندر تین گروہ بن گئے. ایک گروہ آپ کے عروج کے بعد یہ کہنے لگا کہ ہم میں اللہ موجود تھا، اور اللہ جب تک ہم میں موجود تھا وہ ہمارے ساتھ رہا. تو یہ عیسائیوں میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جس میں ابن اللہ کا عقیدہ گڑا. اس کے پیچھے یہودیوں کے کلام کار فرما تھے، یہودیوں نے ان کے کندھے پر رکھ کر ابن اللہ کا عقیدہ پھیلایا، جس پر سورہ المائدہ کی ابتدائی آیتوں میں اس کی بحث گزر چکی ہے. دوسرا فرقہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، خدا ہم میں نہیں تھا، خدا کا بیٹا ہم میں تھا، اور خدا جب تک چاہا اپنے بیٹے کو ہمارے اندر رکھا، اور پھر جناب جو ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے. اور تیسرا گروہ جو تھا وہ مسلمان تھا، انہوں نے کہا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے صاحب زادے تھے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے، اور وہ ہمارے درمیان رہے، شریعت اور احکام کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے قلب پر ان کے نزول فرمایا، اور جب تک رب نے چاہا وہ ہمارے درمیان رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. یہ وہ نظریہ تھا جو اسلامی نظریہ اہل کتاب کے اندر جو مسلمان گروہ تھا ان کا رہا. اس کے بعد یہ دونوں کافر فرقے جو تھے انہوں نے ان پر غلبہ کیا اور ان کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دی، انہیں مارنا دھاڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ طویل عرصہ گزرا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں مبعوث ہو گئے. جس کی بہت بڑی مثال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ہے، کہ جو یہود کے علماء تھے اور انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی جس کی تفصیل گزشتہ درس کے اندر گزر چکی. یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب سے گویا کہ تنہائی میں گفتگو کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس مضامین کو اپنے محبوب کے قلب پر اتارتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہ آیت نمبر 117 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، یا اللہ میں نے ان سے وہی کہا ہے اپنی امت سے جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے انہیں وہی باتیں بتائی جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو میرے رب کی اور تمہارے رب کی. تو نے مجھے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ ایک ہی رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، تو مولا میں نے انہیں اسی بات کی تبلیغ کی ہے کہ تم میرا رب جو دراصل تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور مولا تو اس بات پر نگہبان تھا، گواہ تھا، اور میں جب ان میں موجود تھا تو میں ساری باتیں تو ان سے کر رہا تھا. یہ جواب اس آیت کا بھی بن گیا کہ قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جواب جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. تو جو لوگ وہاں سے نبی کے علم غیب کی نفی نکالتے ہیں، یہ جواب یہاں پر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے وہ ساری باتیں پہنچا دی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور تو خود اس بات پر گواہ ہے، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں حیات رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور مولا جس وقت مجھے تو نے وفات دی، مجھے کمال پر پہنچایا، مجھے آسمان کا عروج دیا، تو تحقیق تو ہی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر جو ایک لفظ ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا، ما دمت فیہ، جب تک میں ان میں رہا تو تو اسی وقت بھی نگہبان تھا، اور فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی تو اس وقت بھی تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ تو اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں قرآن سے تو واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور لفظ موجود ہے کہ فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دی۔ تو دیکھیں وفات کا معنی صرف موت کے نہیں ہے، یہ اصول ذرا سمجھیں، وفات کا معنی صرف موت کے نہیں ہے۔ جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ ہو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس طرح کہ اردو میں ہم سونا کہتے ہیں تو سونا دھات کا بھی ہوتا ہے، سونا دھات کا بھی ہوتا ہے، نیند کو بھی سونا کہتے ہیں، لیکن اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کی بات کو دیکھ کر سونا لکھا بھی ایک طرح جاتا ہے، پڑا بھی ایک طرح جاتا ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کے کئی معنی لکھتے ہیں۔ بستر پر لیٹ جانا اسے بھی سونا کہا جاتا ہے، دھات اور جواہرات کے اندر جو ایک خاص قسم ہے اس کو بھی سونا کہا جاتا ہے۔ جب تک سیاق و سباق اور کوئی ترجمان کی بات کو نہ رکھا جائے تو کسی ایک معنی پر اسے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ عربی زبان کے اندر اس کو مشترک کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو باہم ایک ہی معنی کے لیے آ رہا ہے لیکن وہ متعدد افراد پر لگتا ہے، تو اس کو کسی خاص معنی کے لیے کس طرح لیا جائے گا۔ جس کی ایک مثال میں ایک اور آپ کو دے دوں کہ لفظ صلاۃ، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، درود بھی ہے، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نماز بھی ہے۔ اب یہ کئی معنوں کے لیے لفظ صلاۃ مشترک ہے، اب اس کو واقیم الصلاۃ میں نماز ہی کے معنی میں لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صلاۃ کا اصل لغوی معنی جو ہے وہ دعا۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے جس طرح کی پرویزی کرتے ہیں کہ جناب واقیم الصلاۃ، کہ بس دعا قائم کرو، اجتماع قائم کرو، ایک جہتی قائم کرو، تو ان سے کہا جاتا ہے جی اس کا معنی تو یہ کہ نماز قائم کرو، اور نماز ایک خاص ہیت کا نام ہے جو مسلمان مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر نماز کا لفظ نہیں، یہاں پر صلاۃ کا لفظ ہے۔ اگر آپ صلاۃ کے لفظ سے نماز کا معنی لے سکتے ہیں تو میں صلاۃ کے لفظ سے دعا کا معنی بھی لے سکتا ہوں۔ تو اب ایک لفظ صلاۃ جو کئی معنوں میں آ رہا ہے، دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، مغفرت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، رحمت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، نبی پاک کی نعت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اب یہ معنی الگ الگ جگہ پر متعین ہوں گے، سارے معنی ایک جگہ پر تو نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی چیز کو آپ نماز بھی کہیں، درود بھی کہیں، رحمت بھی کہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کس ایک لفظ اگر خواہ وہ کئی معنوں کے لیے ہے تو اس کو کسی ایک معنی کی طرف لا کر خاص کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ اس کو دیکھیں کہ قرآن اس لفظ کو خود کس معنی میں لیتا ہے۔ ایک، نبی پاک نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے اس سے متعلق کیا تفسیر بیان کی؟ دو، صحابہ کرام نے جب اس آیت کی تفسیر ان سے پوچھی گئی یا وہ خود اس آیت کی تفسیر کرنے لگے تو انہوں نے اس آیت کا کیا معنی کیا؟ یہ تین، یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کی زبان سے جس جگہ پر لفظ صلاۃ آئے گا ہم ان کی زبان سے وہاں پر اس کا جو بھی معنی بنے گا جو ان سے ثابت ہوگا اس کو متحقق کرتے چلے جائیں گے۔ تو واقیم الصلاۃ، دعا قائم کرو، نہ یہ معنی رسول اللہ نے کیا، یہ الگ بات ہے کہ لفظ صلاۃ لکھا جو جا رہا ہے یہ کئی معنوں کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب یہ لفظ صلاۃ نبی نے پڑھا اور نبی نے جب اس کی تشریح کی تو یہاں دعا کا معنی نہیں کیا، مغفرت کا معنی نہیں کیا، رحمت کا معنی نہیں کیا، نماز کا معنی کیا۔ صحابہ نے جب اس آیت کو پڑھا اور پڑھایا تو یہاں پر دعا کا معنی نہیں کیا، رحمت کا معنی نہیں کیا، مغفرت کا معنی نہیں کیا، نماز کا معنی کیا۔ تو جب ایک لفظ کئی معنوں کے اندر ہو تو کسی ذات کو آئیڈیل اور حکم بنانا پڑتا ہے کہ جس کے قول پر ایک معنی خاص کر لیا جائے اور باقی معنی کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کو یوں انداز میں آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی کسی آیت کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ آیت جو لفظی طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے، مثلاً جو نقوش اور املا قرآن کی، آپ قرآن کھولتے ہیں تو املا کیا ہوا عبارت ہے، لکھائی ہے، اب یہ لکھائی وہی ہے، یہ الفاظ وہی ہے جو سرکار کے دور میں تھے، ایک بحث یہ ہے، اس الفاظ کو جو مانا لیا جا رہا ہے کیا یہ وہی ہے جو سرکار نے کیے تھے، یہ دوسری بحث ہے۔ تو الفاظ کا ثبوت یہ قطعی دلالت کہلاتا ہے، قطعی ثبوت کہلاتا ہے، اور اس آیت کا معنی یہی ہوگا یہ قطعی ثبوت کہلاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، وہ عقیم الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے بیان کیے تھے, صحابہ نے یہی بیان کی, تابعین نے یہی بیان. آج قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں عبارت بھی یہی لکھی گئی ہے. تو الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ لفظ قطعی ہے, ثبوت میں قطعی ہے. لیکن صلات کا معنی نماز کے لینا, کیا الفاظ تو قطعی ہیں, کیا جو معنی لیا جا رہا ہے وہ بھی تسلسل سے ہے, تواتر سے ہے؟ تو یقیناً وہ بھی تواتر سے ہے. تو جب الفاظ اور معنی دونوں تواتر سے, اور صحابہ سے لے کر آج تک امت کا جمع غفیر اس کی گواہی دے رہا ہو, تو ایسی عبارت کو قطعی ثبوت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ثبوت کے اندر انتہائی قطعی ہے, اور جو معنی اس کے لیے ثابت کہہ رہا جا رہا ہے دلالت کے طور پر, تو وہ معنی تواتر سے ثابت ہے, اس معنی پر وہ قطعی دلالت ہے. تو جب کوئی آیت قطعی ثبوت ہو جائے اور قطعی دلالت ہو جائے, تو اس کے معنی میں لفظ میں اگر کسی نے انکار کیا کہ جناب واقعی الصلاۃ نہیں, یہاں تو واقعی الزکات تھا, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ واقعی الصلاۃ کا معنی صلاۃ تھوڑی ہے دعا ہے, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ الفاظ بھی تواتر سے آ رہے ہیں اور معنی بھی تواتر سے آ رہا ہے. اسی طرح میرے دوستو یہاں پر اب آئیے جو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ فلما توفیتنی, مولا جب تو نے مجھے وفات دی. تو جس طرح لفظ صلاۃ کئی معنوں میں ہے, اس طرح وفات بھی کئی معنوں میں ہے. وفات کا معنی ہے کسی چیز کو کمال پر پہنچانا, اصل معنی ہے, جیسا صلاۃ کا اصل معنی دعا تھا. وفات کا معنی ہے کسی چیز کو کمال پر پہنچانا اور کسی چیز کو تمام کر دینا. اب دیکھیں اللہ رب العزت خود اس کو دوسرے معنی میں بھی قرآن میں اللہ رب العزت ذکر فرمایا, سورہ انعام آیت نمبر 60 میں 60 اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, اللہ وہ ہے جو رات میں تمہیں موت دیتا ہے, تمہیں فوت کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم, اللہ وہ ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے, جو تمہیں وفات دیتا ہے. باللیل, جب تم رات کو ہوتے ہو تو مر جاتے ہیں, نہیں مرتے, لیکن ہماری تھکن اور ہماری نیند کمال کو پہنچ جاتی ہے, اور گویا کہ ہم گویا کہ پورے طریقے سے مدہوشی کے کمال میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ہماری اس مدہوشی کے کمال کو لفظ وفات سے تعبیر کی ہے, کہ اللہ وہ ہے جو رات کو تمہیں مدہوشی کے اور سرور کے کمال پر پہنچاتا ہے. حالانکہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں, تو رات کی نیند کو فوت اس لیے کہا گیا کہ اس وقت بندہ سرور کے کمال پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے جو شے کمال کو پہنچتی ہے اس کو وفات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. جس کی مثال اللہ رب العزت نے ایک اور بیان فرمائی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے, وہ اوفو و اوف الکیلا, وفا کے نام وہ اوف الکیلا. اللہ فرماتا ہے کہ پورا پورا ماپ تول کرو, یہ اوفو وفات سے ہی ہے. وہ اوفو پورا پورا, وفات کا معنی پورا پورا ہونا, کمال پر پہنچنا. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اوف الکیلا, ناپ تول کے اندر پورا کمال دکھایا کرو, پوری گویا کہ اس میں امانت دکھایا کرو, اسے پورا پورا کیا کرو. تو دیکھیں یہاں پر لفظ وفات کے ساتھ یہ نہیں کہ ناپ تول کو وفات دے دیا کرو, ناپ تول کو موت دے دیا کرو, وہاں موت کا معنی نہیں کیا جاتا, وہاں پر پورے کا معنی کیا جاتا ہے. واؤف الکیلا, تول کرنے میں ناپ تول کے اندر کمال کا اہتمام رکھا کرو, اس کی پوری گویا کہ امانت کا اہتمام رکھا کرو. اسی طرح رب کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر نفس کو ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر بھی وفات کا معنی پورا پورا آیا, کمال کا. اللہ فرماتا ہے وہ افیت, ہم پورا پورا دیتے ہیں. کل نفسی ماں کسبت, اگر اس کا وفات اور موت کا معنی کیا جائے تو اس آیت کا ترجمہ پھر یہ بنے گا, وہ افیت ہم موت دیتے ہیں, کل نفسن, ہر جاندار کو, ماں کسبت جو وہ کرتا ہے. یہ معنی ہی نہیں جڑتا, انسان جو بھی کرے تو ہم اس کو موت دیتے رہتے ہیں, تو یہ معنی کوئی ڈھنگ کا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتا ہم پورا پورا اسے اعمال کا اجر دیتے رہتے ہیں اور پورا پورا اس کا حساب دیتے رہتے ہیں جو وہ کرتا رہتا ہے. تو کسی شے کو پورے طور پر ادا کرنا, عربی زبان میں اس کو وفات کہتے ہیں. تو سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما توفیتنی, مولا جو میرے عمر کی رہنے کی پورے کمال کا درجہ تھا جب وہ مکمل ہو گیا اور میں کمال پر پہنچ گیا, تو اس وقت بھی ان کے اوپر رقیب تھا. تو یہ تو لغوی بحث تھی, ٹھیک ہے. پھر اس کو وفات کے معنی کو پورا اور کمال کے معنی میں لینا اس لیے ضروری ہے کہ ایک نہیں متواتر حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے. تو اگر وفات کا معنی موت ہوتی تو سرکار کبھی یہ نہ فرماتے کہ نزول عیسیٰ ہوگا اور جو قیامت قائم ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اور خنازیر کو قتل کریں گے، یہود کو رسوا کریں گے، میرے دین کی تبلیغ کریں گے، اس کی تجدید کریں گے، اس کا احیاء کریں گے. اور سرکار نے ان کا سارا نقشہ بیان فرمایا، فرمایا سرخ رنگین ہے وہ، یعنی سرخی کی طرح مائل ان کا چہرہ ہے، گھنگرالی ان کے بال ہے، درمیانی قد ہے، کندھوں پر شانوں پر گوشت چڑھا ہوا ہے. فرمایا کہ جناب انہیں جبریل امین اپنے پروں میں لے کر زمین کی طرف اتاریں گے، اور اس وقت میرا بیٹا امام مہدی کی طرف سرکار نے شاہ فرمایا وہ اس وقت مسجد میں موجود ہوگا. یہ سارا مکالمہ ایک نہیں متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ جس کی تعداد کئی گنا زیادہ بن جاتی ہے، کہ جس طرح رب نے نماز کا تو حکم دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ فجر کی کتنی رکعت ہے، ظہر کی کتنی رکعت ہے، عصر کی کتنی رکعت ہے، لیکن وہ رکعتیں حدیث ثابت ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فجر کی دو نہیں تین رکعت ہے تو مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ حدیث سے، اس حدیث سے نماز کی تعداد ثابت ہو رہی ہے جو حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے، جس کو بیان کرنے والے اتنے کثرت سے لوگ ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال. وہ حدیث اپنے معیار میں قرآن کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح قرآن کی کسی لفظ کا انکار کفر ہے اسی طرح حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دو رکعت نماز ہی نہیں مانتا فجر کی تو مسلمان نہیں رہا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا، یہود کو رسوا کرنا، اسلام کو غلبہ دلانا اور تجدید دین کرنا، یہ ساری چیزیں حدیث متواتر ثابت ہے. تو ایک طرف زمانے رسول ہے اور ایک طرف عربی کے وہ الفاظ ہے جو کئی معنوں مشترک ہے. تو ہمیں کسی لغوی، کسی فلسفی، کسی منطقی، کسی اسکالر کی بات جانے پہ جانے کے بجائے توفی تنی کا معنی رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار نے جب اس کا معنی نزول سے کر دیا ہے تو اب توفی تنی کا معنی موت کے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جتنی عمر تو نے میری اس زمین پر رکھی میں رہا، اور جب تو نے میرے درجے کو کمال دیا تو میں آسمانوں کی طرف روانہ ہو گیا. تو یہ وہ جہت ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا دار و مدار ہے. یہ اصول کے تحت میں نے اسے سمجھایا تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی فہم کا کیا مطلب ہے، معاملات کیا ہیں. آخری جملہ یہاں پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت پر. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں، جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں. بزرگان ملت نے بڑا پیارا معنی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال رہیں گے، حکومت فرمائیں گے، آپ کی وفات ہوگی اور میرے آقا کے قدموں میں دفن ہوں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریفین میں ان کو وفات ملے گی. اور اللہ نے اب ان کو وفات ملے گی اور یہ سرکار کے قدموں میں مدفون ہوں گے، یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں رکھی ہے. اور قرآن کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس میں بڑھوتی ڈال دیتا ہوں، اس میں زیادتی کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ جب اپنے دور میں تھے اس وقت بھی شکر گزار دے تو اللہ نے انہیں بڑھوتی دی تو وہ آسمان تک پہنچ گئے. وہ وہاں پر بھی شکر گزار ہیں تو وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر بھی شکر گزار رہیں گے، سرکار کے قدموں تک پہنچیں گے. تو مطلب کیا نکلا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ سب سے بڑی بلندی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدر ہوگی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوگی تو ساری بلندیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی گئی ہے. اس لیے قرآن کا وعدہ ہے جو شکر کرے گا میں اسے اتنا بلند کروں گا. اور حضرت عیسیٰ شکر کی منازل کو طے کرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچتے ہیں. یہی آپ کے اس آیت کی تفسیر بن جاتی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا بندہ میرے بارگاہ میں نعمتوں کا شکر کرنے کی کثرت کرتا ہے میں اس کے درجے بڑھاتا رہتا ہوں. حضرت عیسیٰ آسمانوں پر پہنچے، حقیقی میں وہ درجہ بلندی نہیں تھا بلکہ آخر میں اختتام زندگی پر آ کر جہاں پر آپ کا مدفن بن گیا وہی جگہ آپ کے درجے کی بلندی تھی اور وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی جہت تھی. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے ہمیں احترام میں انبیاء کا جذبہ عطا فرمائے، تعظیم میں انبیاء کا جذبہ عطا فرمائے، احترام میں اہل بیت اور احترام میں صحابہ کا جذبہ عطا فرمائے. فرقہ واریت و دہشت گردی سے اللہ رب العزت ہمارے معاشروں کو محفوظ فرمائے، اور دہشت گردوں کے سربراہوں کی تبلیغ اور تحریر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اولیاء کا فیضان، خواجہ صاحب کے دن گزر رہے ہیں، خواجہ صاحب نے کوئی لاٹھی، کوئی بوریا، کوئی بستر یہ والی پالیسی رکھی نہیں تھی. آپ کے دربار میں جو آتا تھا وہ مسلمان بن کر اٹھتا تھا. تو اس دور میں ضرورت ہے کہ صوفیاء کے مشن کی، تو خدا کے رسول جنگ لڑنے جا رہے ہیں، قرضہ مانگ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ اتنے شریف ہیں لوگوں کے پاس جا کے قرضہ مانگتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لگتا ہے تو کوئی عالم انسانیت میں نہیں، لگے جناتوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں، کہ جناب آپ چاہیں تو
ایک مسئلے کو دوسرا کرنے کے لیے اس سے بھی لے لیں اس سے بھی لے لیں سب جائز ہو جائے، لیکن حلال ذریعے سے اگر کوئی مسلمان آگے بڑھے تو اس کے منصب سے اس کو آر دلانے کا، حضرت آپ بھی یہ کرتے ہیں، آپ بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ جی آپ بھی ایسا کرتے ہیں، آپ بھی اس گیم کے اندر پھنس گئے. تو میں نے کہا یہ تو چند مثالیں، ورنہ حدیث پڑھیں تو صحابہ کے ساتھ سرکار کی تجارت کے معاملات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سلسلہ ہوا ہے. حضرت عمر امیر المومنین ہیں، حضرت صاحب بن وقاص سے ایک پلاٹ کے مسئلے پر، ایک زمین کے خطے کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا. حضرت صاحب بن وقاص کہتے ہیں میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے اس کا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر کہتے تم نے نہیں دیا. دونوں جنتی ہیں، صاحب بن وقاص اشرم و شرام میں سے جنتی ہیں، مہاجرین اولین میں سے، اور فاروق اعظم کوفے کے اندر انہوں نے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کیا، حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کوفے کے سب سے بڑے جج حضرت زید بن ثابت کے پاس. جب مقدمہ پہنچا تو انہوں نے سمن جاری کیا حضرت عمر کو بلانے کے لیے، حضرت عمر مدینے سے چلے حاضری دینے کے لیے عدالت کے اندر کوفہ. کوفے میں جب حضرت عمر پہنچے تو اس میں مدعی جو تھے وہ صاحب وقاص تھے، اور مدعی جو تھے وہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر جب پہنچے تو حضرت صاحب وقاص اپنے اس گویا کے حاکمیت والی جج والی کرسی پر بیٹھے تھے، لیکن حضرت عمر کا ایک دبدبہ تھا، ایک بزرگی تھی، ایک مقام تھا، اور ساتھ میں امیر المومنین تھے. حضرت عمر جیسی عدالت میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، حضرت زید بن ثابت نے کرسی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر نے اس وقت تو کچھ نہیں بولا، حضرت زید بن ثابت بیٹھ گئے، کٹہرے میں آئے، یعنی کٹہرے سے مراد جہاں پر سوالات کیے جاتے ہیں. حضرت صاحب بن وقاص نے زوردار انداز کے اندر جرح کی کہ جناب یہ میرا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے دینا ہے، اور وہ معاملہ سارا طے ہوا، گواہوں پر چھوڑا گیا، باہر نکلے تو شیر و شکر تھے، تمام معاملات تھے، یہ تجارتی معاملہ. لیکن بعد میں ایوان صدر کے اندر حضرت امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا اس وقت میں ایک ملزم کی حیثیت سے آیا تھا، مجھ پر الزام تھا کہ جناب یہ چیز ہے، لیکن اب میں آپ کو امیر المومنین کی حیثیت سے بلاتا ہوں، آپ آئیے اور مجھے یہ بتائیے کہ جب میں ایوان میں آیا تو آپ میرے استقبال میں کھڑے کیسے ہو، کیونکہ مجھے تو امیر المومنین کی نہیں تھی، بلکہ ایک دعویٰ آپ کے سامنے آیا تھا، آپ مجھ سے بات پوچھ کرتے. فرمایا آپ کو 3 مہینے کے لیے معذور کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس وقت میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کو معذور کرتا ہوں. تو حضرت زید بن ثابت کو 3 مہینے کے لیے معذور کیا گیا. مجھے بتائیے یہ حضرت عمر کے اوپر جو کیس کیا تھا حضرت صاحب بن وقاص نے، یہ تجارت ہی کا مسئلہ تھا، تو ان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آیا. ایک معیار زندگی کا ہونا چاہیے، بولنے سے پہلے بندہ علم حاصل کرے، تمام معاملات کرے. تو حضرت گرامی مختصر طور پر یہ سرکار نے ان تینوں کو بلایا، اس میں سے صفوان بن امیہ تھے، ان سے 50,000 درہم سرکار نے لیے، عبداللہ بن ربیعہ سے 40,000 درہم لیے، اور حضرت حطیب بن عبد العزہ سے 40,000 درہم لیے. اس کو مجاہدین کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا. درس کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ جملے سماعت فرما لیجئے تاکہ تسلسل آنے والے درس کے ساتھ جڑ جائے. حضرت گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر جرار کو تیار کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سحری کا وقت جیسی ہوگا تم اپنی صفوں کو متحد کر لو گے، مضبوط کر لو گے، اور اپنی نیاموں کو، اپنے گھر چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر جاؤ، تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کہ جس طرح کفار اپنی نیاموں کو توڑ کر آئے ہیں اسی طرح تم بھی نیاموں کو چھوڑ کر جاؤ، تاکہ تلوار صرف تمہاری گلے میں لٹکی رہے اور تمہیں اسے چھپانے کی بھی اور اسے محفوظ کرنے کا موقع نہ ملے، بلکہ دو بدو جب ہو جائیں تو یا تم رہو یا وہ رہے. یہ کہہ کر سرکار نے لمبی تقریر فرمائی، جو خطبہ ایک بڑا تفصیلی خطبہ ہے جو آنے والے درس میں اس کا ترجمہ کروں گا، جس سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت عتاب بن عسید جن کے دل میں کفر کی گندگیاں تھیں اور میرے آقا کے علم سے جن کا دل معمور ہوا، انہیں بلا کر میرے آقا نے کتنی بڑی بزرگی دی. عتاب بن عسید کو سرکار نے فرمایا کہ تم میرے جانشین ہو مکہ کے اندر، میں جا رہا ہوں. مکہ کا گورنر اور حاکم حضرت عتاب بن عسید کو سرکار نے بنایا، اور آپ عتاب بن عسید کو گورنر بنایا، اور حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے فرمایا میرے سیاست، میری سیاسی بصیرت کا وارث عتاب بن عسید ہے، میرے علم کا وارث معاذ بن جبل ہے. فرمایا کہ یہ فتویٰ یہ دیں گے اور دین کی تبلیغ یہ کریں گے، لوگوں کے عقائد کی صلاح یہ کریں گے، اعمال کی صلاح یہ کریں گے. سرکار نے تفصیلات بیان فرما دی. عتاب بن عسید کہتے ہیں کہ جب سرکار روانہ ہونے لگے تو میں نے کہا حضور میری استقامت کی دعا کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے کہ حضور میں اسلام پر پابند رہوں. سرکار نے انہیں دعا دی. ان کی قسمت دیکھیے کہ جس دن، جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، اس دن اس وقت حضرت عتاب بن عسید بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب تک حضرت ابو بکر کے دور میں بھی آپ مکہ مکرمہ ہی کے جب تک زندہ رہے گورنر رہے حضرت گرامی، مکہ مکرمہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کو ترتیب دینے کے بعد 6 شوال، یعنی تاریخ اگر پیچھے چلے تو 10 رمضان کو سرکار مدینے سے نکلے تھے، رمضان مبارک کی 10 تاریخ کو سرکار مدینے سے نکلے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور آج ہے 6 شوال، سرکار روانہ ہو رہے ہیں حنین کی طرف، مدینہ نہیں جا رہے حنین کی طرف جا رہے ہیں، 6 شوال سن 8 ہجری بمطابق 27 جنوری 630 عیسوی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کو سیاسی اور مذہبی تمام معاملات کو سپرد کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے لیے 6 شوال مکرمہ 8 ہجری کو روانہ ہوئے، اور بتاریخ 10 شوال 4 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد 10 شوال کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے مقام پر پہنچ گئے، یعنی 10 رمضان المبارک کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چلے تھے مکہ کے لیے، اور آج 10 شوال جب پورا مہینہ ہو رہا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ رات کے وقت حنین کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، صبح جنگ کی ابتدا ہونی ہے، اور اس جنگ میں جو ہماری مائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گویا کہ باریابی حاصل کر رہی ہیں، ان میں سے میری ماں سیدہ ام سلمہ اور میری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہما، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا کہ اس جنگ میں روانہ ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 10 شوال سن 8 ہجری کو مقام حنین پر پہنچ گئے، رات کے وقت صحابہ کی ترتیب دی، دوسرے دن جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اس جنگ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے کیسے معجزات اور کیسے کیسے معاملات ہوئے، بدر بھی آپ نے سنا ہے، احد بھی سنا ہے، احزاب بھی سنا ہے، لیکن حضرات گرامی حنین کی اپنی بات ہے، جو مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے اور دلوں میں حضور سے عقیدت رکھتا ہے، میں سے کہوں گا جاؤ اور حنین کا ایک واقعہ پھر اپنے گھروں کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھو اور پڑھو، بالخصوص سرکار کے چچا حارث جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حارث مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے ہیں سفیان جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں بہت اذیت پہنچائی تھی، اور سرکار نے ان کا ایمان قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ سرکار مجھ سے خوش نہیں ہے، سرکار مجھ سے خوش نہیں ہے، انہوں نے کیا عمل کر کے دکھایا جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعاؤں سے نوازا، وہ حنین کے اندر ایک بہت خوبصورت بحث ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔